اتحادی عبدی علی اظہر عبدی ابن محمد عبدی فاطمہ بیگم بنت سید مرزا عابدی نرجس عابدی بنت علی اظہر عابدی مقبول حسین جعفری ابن سید ابن ظفریہ حسین جعفری تمام مجتہدین تمام علماء تمام ذاکرین تمام مومنین جتنے بھی مرحومین ہیں مومن و مومنات ان کی ارواح کے لیے سورہ حمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته خالق لا نظير له وأحد لا ند له وواحد لا ضد له وصمد لا كفو له وفاطر لا شريك له ورازق لا معين له الاول بلا زوال والدائم بلا فنا ليس له حد في مكان ولا غاية في زمان جلت عظمته والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى ياتيك اليقين صلوات اللهم صل على محمد عيسائي وفي هدايه كذلك جو سوره حجر جو آخری سورہ یعنی پندھرواں سورہ قرآن مجید کا یہ اس کی آخری دو آیات تسبیح کر رب کی حمد کے ساتھ اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جا اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے یا یقین آ جائے دونوں معنی مفسرین نے کی بندگی عبادت انسان کی حیات کا مقصد انسان کے وجود کے مقصد ہدف خلقت انسان عبادت بندگی نہ ہو تو انسان انسان نہیں شرافت انسانی کا تقاضا ہے بندگی اس کا وجود جس کا مرہون منت ہے اس کا لازمہ ہے بندگی اپنی زندگی میں جو کچھ دیکھتا ہے اس کا لازمہ ہے بندگی وہ جو آدم سے وجود میں آیا ہے جو کل نہیں تھا اگر آج اس قابل ہے کہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں یہ میں کہنے کی طاقت و صلاحیت جس نے دی ہے انسان پہ لازم ہے کہ اس کے سامنے سر کو جھکا کر بندگی کرے اس ظاہر وافی ہدایت سلسلہ رہے گا گفتگو کا یہ ایک سفر ہے انسان کا زندگی ایک سفر ہے، اس سفر کا آغاز اور انجام ایک وہ ہے کہ جو ہر انسان جانتا ہے، یعنی انسان قبر کی طرف بڑھ رہا ہے، ہر قدم اس کا قبر کی جانب ہے، چاہے وہ ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، مومن ہو کافر ہو، مگر حقیقت کو جانتا ہے کہ گویا ہوا دن واپس نہیں آتا. آج کا رزق تو کل آپ کو مل سکتا ہے ڈبل ہو کر، لیکن آج کا دن جو عمر سے گیا ہے یہ واپس نہیں آئے گا، یہ واپس نہیں ملے گا. یہ جو انسان کی ایک حقیقت ہے، اگر وہ اس حقیقت کو پہچان لے تو اس کی پوری حیات میں ایک تبدیلی آ سکتی ہے. وہ جو غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، اس کے سامنے دنیا میں لوگ اٹھتے جا رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں، پھر بھی غافل ہے، اسے عبرت نہیں لیتا. اس حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی شے ہے وہ با مقصد ہے، اور جو شے کوئی مقصد نہیں رکھتی اسے ضائع کر دیا جاتا ہے، تباہ کر دیا جاتا ہے، برباد کر دیا جاتا ہے. اس کے بہانہ نہیں ہے کوئی دنیا میں، تو کیوں رکھا جائے اسے؟ ایک باغباں اگر پودا لگاتا ہے پھل کے لیے، تو ساری محنت کرتا ہے اس کے لیے، اگر آخر میں پتا چلے گا یہ درخت پھل نہیں دے گا، وہ کیا کرے گا؟ کاڑ کے پھینک دے گا، اسے کوئی ملامت نہیں کرے گا. اس لیے جس مقصد سے اس نے یہ لگایا تو مقصد پورا نہیں کر رہا، اس کا وقت ضائع ہوا، اس کا سرمایہ، اس کا پیسہ ضائع ہو گیا، تو اسے کاٹ کے پھینک دے گا کہ بے مقصد ہے، اس لیے میں نے لگایا ہی نہیں تھا. یعنی ہر وہ شاید جس مقصد کے لیے خلق ہوئی ہے، اگر اس مقصد کو پورا نہ کرے تو اس کے وجود کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کے وجود کا کوئی مقصد نہیں ہے. بس اسی حقیقت کو انسان کو جاننا چاہیے. یہ جو ابتدا میں لفظ آئے سبحان کے، تسبیح اور حمد، اس کی بڑی معنی ہے اس کے. صرف ایک پہلو پہ توجہ کیجیے، انسان سے کہا تسبیح اور حمد کر، یعنی کیا مطلب ہے؟ ان صفات کا کہ جو لائق و سزاوار ہے اس کے لیے، اس کے لیے اعلان کرے، یعنی وہ جو صفات اس کے لیے لائق ہیں، سزاوار ہیں، اور جو نہیں ہے اس کے لیے سزاوار، اس سے برات کا اظہار کرے، انکار کرے. یعنی خدا سے عیوب کو دفع کرے، انکار، خدا کوئی عیب نہیں رکھتا، وہ پاک و پاکیزہ ہے، اس میں کوئی قبیح صفت نہیں ہے، اور جو اس میں صفت حمیدہ ہیں ان کا اقرار کرے. اوصاف حمیدہ پروردگار مزین ہے، جو ہے اس کی تمام صفات ہیں، یہ دونوں کا اقرار کرے، ایک سے انکار کرے، ایک کا اقرار کرے. یہی جو ہے دونوں ہے، تسبیح اور حمد پروردگار ہی برابر ہیں. جس کو انسان، اب اس کے جملوں میں توجہ کیجیے تاکہ بات واضح ہو، یہی مقصد خلقت نظر آتا ہے. اسی بات کے جاننے کے بعد خدا کوئی کام ابس نہیں ہو سکتا کبھی بھی. خدا نے خود سوال بھی کیا، پروردگار نے خود قرآن میں، آفا حسب تو انما خلقناک ابسا، تمہارا کیا گمان ہے، تمہارا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ اگر کسی انسان سے فعل ابس ہو تو آپ اسے دیوانہ قرار دیں، کسی کام کا کوئی معنی نہ ہو، آپ کے حساب کیا کام کیا کہ بیکار ہے، تو دیوانہ آدمی، خلاف عقل کام، جس کو کوئی مقصد نہیں. اور خدا ذات واجب کام کرے بغیر مقصد کے، ہم نے آپ کو کھیلنے کے لیے پیدا کیا ابس، یعنی آپ کی حیات کا کوئی مقصد ہی نہیں جو آپ کو ہم نے خلق کر دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ بس اسی حقیقت کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جب آپ اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ جو نہایت اہم آیت ہے، سرکار اس کو اکثر شب میں پڑھا بھی کرتے تھے، جو مشہور آیت ہے کہ جب یہ زمین و آسمان کی خلقت، یہ کس کے لیے بنی ہے؟ یہ روز و شب کی تبدیلی، اس میں کون غور کرتا ہے؟ لایات لے اولی الالباب، یہ اولی الالباب کے لیے نشانیاں ہیں، وہ جو عقل رکھتے ہیں، عقل سالم، اولی الالباب. عقل تو بہت سے لوگ ہیں دنیا میں، نہیں فقط ایک ہی ہے، مگر جو مقصد عقل تک پہنچے ہوئے ہیں، جو عقل کا حقیقی مقصد ہے، اگر انسان اس کو نہیں پہنچا، جیسے انسان وہ آپ کھاتے ہیں فروٹ، توڑتے ہیں آپ، اس پہ چھلکا چڑھا ہوا، اندر جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر ایک اور لیئر ہے، اندر گئے سفید نکل آیا، کہ یہ آپ کا مقصد ہے، یہ ہے لب خالص، یہ اولی الالباب ہیں جن کی عقل پاکیزہ ہے، جو غور کر سکتی ہے، جو تفکر کر سکتی ہے، جو ادراک کر سکتی ہے، جو خیر و شر میں تمیز کر سکتی ہے، جو آلودہ نہیں ہے. یہ اولی الالباب کے لیے نشانیاں ہیں. اور اس کا حاصل کیا ہے؟ جب اولی الالباب ہیں تو صاحبان عقل ہیں. صاحبان عقل خالق نے کسے کہا ہے؟ بیکار لوگوں کو نہیں کہا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ جو اولی الالباب ہیں یہ ہر حالت میں بندگی پروردگار کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، ذکر الہی میں ہیں. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی خلقت میں. یعنی یہ وہ بے نمازی نہیں ہے جن کو تفکر نہیں آتا، یہ وہ نمازی تفکر کرتے ہیں، یہ وہ نمازی ہیں جو آنکھ کھول کے کائنات کو دیکھتے ہیں، یہ وہ نمازی ہیں جو اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تاکہ کسی نتیجے تک پہنچ سکیں. یہ آنکھیں ان کی خالی دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ ان کو حیوانات کی طرح نہیں دیکھتے ہیں. دیکھتے تو حیوانات بھی ہیں، قرآن کا اولائے کا کل انام. اگر دیکھنے کا مقصد پورا نہ ہو تو یہ کل انام ہے. جس طرح مجھے جانا ہے، جو اس پر توجہ دے رہا ہوں، خالق نے کہا جب یہ سب دیکھا تو نتیجہ کیا نکلا؟ کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ سب بیکار نہیں پیدا کیا ہے. یہ کائنات میں ریسرچ کے بعد کہاں پہنچے وہ، تو نے یہ بیکار نہیں پیدا کیا. سبحانک فقنا عذاب النار، یہ سبحانہ کی طرح مجھے لانا تھا. یہ سبحانہ کا کہنے کے بعد کیوں کہا؟ فقنا عذاب النار، معبود اب جب ساری ریسرچ کے بعد، میری تحقیق کے بعد یہ پتا چلا کہ اس کائنات میں کوئی شے بیکار نہیں ہے، تو میں بھی تو اسی کائنات کا جز ہوں. تو اگر کوئی شے بیکار نہیں ہے تو میں بیکار کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو جیسے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جیسے ہی نتیجے پر پہنچا کائنات پہ تفکر کے، غور کے، تو اس نے فوراً اعلان کیا اس میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے. فوراً سوچا میں بھی تو اسی میں سے ہوں، اور اگر میں ہوں اور میری حیات کا ایک مقصد ہے، چونکہ سبحانہ کا مراد یہ کہ تو بے عیب ہے، تو اس میں کوئی نقص نہیں ہے، تو نے کیا مجھے بیکار بنایا ہوگا؟ نہیں. اور جب میری حیات کا ایک مقصد ہے اور اگر میں نے وہ پورا نہ کیا تو میں عذاب کا مستحق ہوں گا. فقینا عذاب النار، یہ کائنات میں غور کے بعد نتیجہ نکلا کہ میں بے مقصد پیدا نہیں ہوا ہوں، اور جب بے مقصد نہیں ہوں تو پھر میرے لیے سزا بھی ہوگی اگر میں نے مقصد کو پورا نہ کیا. اس لیے خالق نے خود کہا کہ ہاں ہم بتا دے رہے، ہم نے تو بے مقصد پیدا کیا ہے. وما خلق جن والانس الا ليعبدون، ہم تمہیں بتا دے رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی تمہاری پوری حیات کا مقصد ہی عبادت ہے، یعنی تمہاری مقصد خلقت ہی بندگی کے لیے ہوئی ہے. تمہیں بھی اور انہیں بھی جو نظر نہیں آتے، وہ مخلوق بھی جو نظر آتی ہے اس کا بھی مقصد خلقت یہی ہے، اور وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی آپ کو اس کا مقصد خلقت بھی یہی ہے، یعنی بندگی. جن یعنی نہ نظر آنے والی مخلوق، انسان نظر آنے والی مخلوق، تو وہ مخلوق جو نظر آتی ہو جو نظر نہیں، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے خلقت کا، بندگی. بندگی اب پروردگار، اس لیے خالق دا وعبد ربک حتی یاتیک الیقین. یہ ایک گھنٹے کی بات نہیں ہے، یہ ایک روز کی بات نہیں ہے، یہ کسی خاص وقت کی بات نہیں ہے. تمہاری خلقت کا مقصد ہی بندگی ہے، ہر لحظہ بندگی، ہر آن بندگی. لہذا ہم بندگی کو تقسیم نہیں کر سکتے مختلف اوقات میں. نماز پڑھ لی مقصد پورا ہو گیا زندگی کا، یہ خالق نے کب کہا ہے؟ وہ تو ہم نے پیدا ہی بندگی کے لیے کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ عبادت کے لیے کچھ مخصوص شکلیں ہیں، کچھ ذرائع مخصوص کیے، کچھ راستے بنا ہے یقیناً جو خصوصی ہیں اس تک جانے کے. بس ہر آن بندگی ہے، ہر لحظہ بندگی ہے، اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. وہ جو ہم کبھی کہہ بھی دیتے عبادات و معاملات، وہ معاملات بھی بندگی ہے، بندگی سے خارج نہیں ہے. یعنی کہ دین جو ہے خالی نماز اور روزے میں، بقیہ معاملات دفتر میں دین نہیں ہے، وہ بھی بندگی کے لیے ہے، ہر جگہ بندگی ہے. پس جب مقصد معلوم ہو گیا کہ حیات کا مقصد صرف بندگی ہے، اب پتا چلا کہ یقیناً کچھ ابتدائی آیت میں جو ذکر ہے یہ تسبیح اور حمد کا، ظاہر مفصل سے مراد نماز لی ہے، یعنی نماز. یہ قرآن کے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں بندگی کا لفظ بھی موجود ہے، اس کے ساتھ ذکر نماز بھی موجود ہے، کیونکہ بندگی میں یہ نماز ایک خاص درجہ رکھتی ہے. اس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا. تسبیح اور حمد کے ساتھ اور سجدہ کرنا، یعنی بکن من الساجدین، یعنی من المصلین، سجدہ کرنا نماز گزاروں میں، عبادت گزاروں میں. یہ جو بندگی، جو پورا ایک رمز بندگی ہے، یہ جو عبادات کی تمام شکلیں ہیں، اس پر آپ غور کیجئے، کیا یہ کوئی ایکسرسائز ہے؟ نہیں. اس کا ایک نتیجہ ہے، اس کا ایک حاصل ہے. کیونکہ خالق یہاں کہہ رہا ہے کہ بس آپ بندگی کرتا ہی ہے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، یعنی آپ دنیا چلے جائیں یہاں تک کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے. یقین اس معنی ترجمہ نہیں کر سکتا، چونکہ پیغمبر ان افراد میں سے تھوڑی ہیں کہ جو مقام یقین پہ پہنچے نہ ہو. اور کیجیے گا، ہاں میرے آپ کے لیے ہو سکتا ہے، ورنہ بھی اگر ہم اس یقین پہ پہلے فائز ہیں تو ان سے یقیناً خطاب ہے کہ آخری لحظے تک بندگی کرتے رہیے، کیونکہ مقصد خلقت بندگی ہے. عزیزان من، اس راہ بندگی میں کہ جو پروردگار نے طے کر دیا، انسان کا ایک مسلسل سفر ہے، اس سفر کے لیے وہ کیا چیز ہے جو اسے با مقصد بنائے، یعنی آپ کا عمل ضائع نہ ہو، آپ کا عمل برباد نہ ہو. ایک دفعہ آپ کو حکم دیا اسے بجا لائیے، یہ حکم خاص ہے، یہ عمل ہے، یہ نماز پڑھیے، یہ روزہ رکھے، حج زکات کیجیے، آپ یہ تو آپ نے کر دیا، آیا یہ عمل باقی بھی رہے گا یا نہیں، وہ بھی بتایا پھر کہ نہ فقط یہ کہ آپ اسے انجام دے، بلکہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ باقی کیسے رہے گا، یہ بے مقصد تو نہ ہو جائے کہیں، ضائع نہ ہو جائے کہیں. لہذا کلام الہی نے بہت سے مقامات ہیں، میں مثال دوں آپ سے، انسان بہت سی عبادات انجام دیتا ہے. ابھی کسی میں آپ ذکر کر رہا تھا میں حج کے حوالے سے، حج ایک عبادت ہے، یعنی بندگی، اور جو حرام نہیں ہے یقیناً زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے، اگر شرط استطاعت کے ساتھ، من استطاع الیہ سبیلا، اگر انسان مستطیع ہے، والا نہیں ہے. اور حج کی استطاعت زبردستی پیدا نہیں کی جا سکتی، یعنی اس کے لیے ایسے نہیں کہ انسان کوشش کرے زبردستی، کسی سے قرضہ لے کچھ کرنے اس کی ذات نہیں ہے. اگر استطاعت ہے تو حج واجب، ورنہ نہیں، ورنہ نہیں ہے. نماز ایسا نہیں ہے، نماز مقدمہ فراہم کرنا واجب ہے، پانی کو ڈھونڈنا پڑے گا، نہیں کچھ ملے گا تو تہمم کرنا پڑے گا، مگر پڑھنا ہے. حج ان میں سے نہیں ہے، یہاں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہے تو واجب، قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ استطاعت ہے تو آپ جائیں گے، استطاعت ہے تو، ورنہ نہیں جائیں گے آپ. لیکن چونکہ بندگی ہے پروردگار کی، تو جب لوگ یاد رکھیے گا کہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ اگر کوئی نہ جا سکا تو اس سے محروم رہ گیا، تو اس کے مرتبے میں کوئی کمی آ گئی، نہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی کہ بندہ مومن مر کے چلا گیا کہ آپ اس ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے، چونکہ یہ تو حج کر کے آئے ہیں، آپ نے حج نہیں کیا، نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ اس وقت پکڑا جائے گا اگر مستطیع تھا، پھر نہیں گیا، پھر تو اس کی موت یہود و نصارہ کی طرح، اگر کسی بھی حج واجب ہے اور نہ جائے بغیر کسی وجہ کے، اہمیت نہیں دیتا، مر گیا. یہ موت جو ہے یہود و نصارہ کی موت ہے پیغمبر کی حدیث میں، یعنی وہ اہمیت نہیں دے رہا حکم خدا کو، حالانکہ تو استطاعت ہے، نہیں جاتا وہ. ہاں اگر استطاعت نہیں ہے تو اس کے مقام میں کوئی کمی نہیں ہے، جیسے اور مومن ایسی یہ بھی ہے، اس کے لیے کیا رکھ دیا ہے، صلاۃ الجمعہ حج المساکین، نماز جمعہ جا سکتا ہے نا، یہ مساکین کا حج ہے، یہاں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کم از کم. یعنی
میں کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ جو سفر اللہ کی منزل ہے اس میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، نہ کالا ہونا، نہ پیلا ہونا، نہ گورا ہونا، نہ مالدار ہونا، نہ غریب ہونا، یہ اللہ تک پہنچنے کا جو سفر ہے آپ کا، اس میں کوئی شے رکاوٹ نہیں ہے. آپ کہاں پیدا ہوئے، کس زمین پہ پیدا ہوئے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. شعور میں آنے کے بعد آپ کے اختیار میں ہے سفر، آپ کو طے کرنا ہے ادھر جانا ہے کہ نہیں جانا. چونکہ مقصد دو، ایک طرف رحمان ہے، ایک طرف شیطان ہے، تو دو بلا رہے ہیں نا اپنی طرف. انسان کو دیکھا مجھے کدھر جانا ہے، دعوتیں تو دو ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ آپ کی مرضی، آپ کسے قبول کریں. کبھی میں نے عرض کیا تھا جب میرے پچھلا عشرہ گزر گیا، اس میں جملہ آیا تھا کہ دعوتیں دونوں ہوتی ہیں، اب آپ کے دل پر ہے آپ کسے مانیں. ای میل کھولی، دو ای میلیں نظر آئیں، ایک میں لکھا ہے ویرائٹی پروگرام ہو رہا ہے طائفہ آوا ناچ گانے کا، یہ پڑھ لیا. دوسری ای میل کھولی، ان کا مولا کا ذکر ہو رہا ہے مسجد میں. اب سوچیے کدھر جانا ہے. دعوتیں دو ہیں نا، دو دعوتیں الگ الگ ہیں. دعوت دینے والا ایک ادھر بلا رہا ہے، ایک ادھر بلا رہا ہے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ یہ رخ آپ کا کس طرف ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے یا ادھر ہو رہا ہے، شیطان کی طرف یا رحمان کی طرف. دعوتیں تو دونوں نے دی ہیں، دعوت رحمان نے بھیجی بھی ہے، دعوت شیطان نے بھی بھیجی ہے. اختیار آپ کا ہے کہ بندگی اللہ کی کرنی ہے یا بندگی شیطان کی. انسان کو اختیار دیا گیا ہے، بس ذات واجب نے جب بندی کیا تاکہ اس کا مقصد میرا حاصل ہو جائے. چونکہ مومنین جاتے ہیں اکثر، اور آپ غور کریں کبھی، میں نے کہا استطاعت آ گئی، اب آپ کو استطاعت حاصل ہو گئی، لہذا تیاری ہو گئی شروع. اب حج پہ جانے کی تیاری شروع کر دی، کون سا پیکج ہو، گولڈن پیکج ہو، ڈیلکس پیکج، نہ جانے کتنے پیکج ہیں، یہ 8,000 کا ہو، 7,000 کا ہو، 6,000 کا ہو، 5,000 کا، یہ بہترین ہے، یہ 5-star ہوٹل میں ٹھہریں گے، اور پتہ نہیں یہاں جائیں گے، اور ڈائریکٹ جو ہے نیو یارک سے جو ہے وہ جدہ اتریں گے، مدینہ اتریں گے، کون سا بہترین ہے، یہ آپ نے پیکج کیا لیا، اور کیا خریدنا ہے سامان میں، عمرے کا جو ہے وہ جو آپ نے احرام بھی لے لیا، سامان بھی لے لیا، کپڑے بھی لے لیے، سب چیز لے لی، اور دوائیں بھی لے لی، اور تیاری ہو گئی. یہی تیاری کرتے ہیں نا آپ. اگر توفیق ہے تو احکام کی کتاب بھی پڑھ لی، ورنہ اکثر تو وہ بھی جاتے ہیں جنہوں نے کھول کے دیکھا ہی نہیں ہوتا ہے کہ حج کیا ہے. جو ہمارے سامنے رہتا ہے سابقہ پڑھتا ہے، چونکہ پتہ چلا وہاں آ گئے، انہیں یہی نہیں معلوم کہ حج ہے کیا. مولانا آپ بتا دیں، یہاں بتا دیں. اچھا وہاں بھی کوشش کرتے ہیں بتانے کی، تو وہاں شاپنگ بھی ہوتی ہے کہ ذرا ہم شاپنگ کر کے آ جائیں، اس کے بعد کلاس لیجیے گا. ان کو نہیں معلوم کہ ہم آئے کہاں ہیں، ہم نے گھر کو چھوڑا ہے، بچوں کو چھوڑا ہے، کبھی خاندان بھی چھوڑا جاتا ہے ایک ایک ماہ کے لیے، جاب سے چھٹی بھی لی ہے، 7-8,000 ڈالر بھی خرچ کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم یہاں آئے کیوں ہیں. جس مقصد کے لیے آئے اسی سے غافل. اچھا آ بھی گئے، چلیے اب ہم نے کہا بھائی عام دنوں میں جو خرچہ ہوتا ہے اس سے زیادہ آپ ظاہر اخراجات ہوں گے آپ کے، اب ڈالر آپ لے جائیے، 8,000 ڈالر، 7,000، 5,000، جتنے بھی آپ کو شاپنگ کرنی ہے آپ کی مرضی لے جائیے آپ. بھائی یہی کہیں گے نا آپ اس سے، ذرا پیسے سے لے کے جانا، 3-4,000 اضافی رکھ لینا تاکہ آپ کا حج اچھی طرح ہو جائے. آپ کو معلوم ہے کہ احکام کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر ایک ذرا سی غلطی ہو جائے پوری محنت مہینے بھر کی برباد، بلکہ زندگی بھر کی، چونکہ انسان کبھی کبھی ایک ہی بار جا سکتا ہے، دو بار نہیں جاتا. یہ بڑی توفیق ہے اگر ایک بار بھی استطاعت حاصل ہو آپ چلے گئے، معلوم ہے کہ احکام یاد نہیں کیے اور نہ وہاں توجہ کی جو بتائے گئے، تو پتہ چلا کہ وہ کہا منع کیا اوپر نہیں جانا، دوسری منزل پہ صحیح کرنے کے لیے، ہمارے نہیں ہے وہ، اب وہاں صحیح کر کے چلے آئے. اب پتا کب رہے ہیں، حج کرنے کے بعد. اب یہ حج باطل ہے، یہ حج باطل ہے چونکہ اب اس کا کوئی تدارک نہیں ہو سکتا، چونکہ آپ نے حج کا احرام پہن لیا، ختم ہو گئی بات. اگر پہلے بتا دیتے تو حل تھا، حج شروع ہونے سے پہلے، لیکن حج آنے کے بعد حج باطل. اچھا پورا حج کر لیا، اب آ کے بیٹھے، دیکھ غور کیجیے کتنی اہم بات ہے، ایک مہینے کی زحمت اٹھا لی پوری، اب نکلنے کا وقت آیا. ہم نے کہا کہ تلبیہ کہا تھا، یہ تو یاد نہیں رہا، بس جلدی میں سب نے پہنا، ہم نے بھی احرام پہنا، بس میں بیٹھ گیا آ کے. ہم نے کہا آپ کا ایک مہینہ ضائع ہو گیا،
یہ حج باطل ہے. چاہے آپ نے سارے کام کیے, توجہ کیجیے, سارے کام کیے, طواف بھی کیا, نماز بھی پڑھی, عرفات بھی گئے, مینا بھی گئے, مزدلفہ بھی گئے, سارے کام کیے, قربانی بھی کی, سب کر لیا, حج باطل ہے. چونکہ آغاز حج ہی نہیں ہوا, وہ تو شروع ہوتا تھا البیے کے بعد, وہ نیت کے بعد جب وہ منزل ہی نہیں آئی. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ نے نماز پڑھی, ساری نماز ختم ہو گئی, کہ نیت کی تھی, کہ نہیں وہ تو یاد ہی نہیں تھی کہ تکبیرۃ الاحرام بھی کہنا ہے, نماز پوری پڑھ لیجیے اچھی قرأت کے ساتھ, نماز باطل ہے. آپ نے غور کیا تو عبادت پروردگار کی عبادت ہے, لیکن اس کے لیے بھی جاننا بھی ضروری ہوتا ہے. اچھا اگر ایک بار اور بتاؤں, اور پھر سب صحیح ہو گیا, ہر اعتبار سے حج بالکل صحیح, کتابی اعتبار سے جو کتاب میں لکھا ہے آپ نے حب بتایا مولانا, بالکل ٹھیک ہے آپ نے, الحمدللہ اللہ قبول کرے, کرے, یہ نہیں پتا ہے کہ مقبول ہے, یہ کوئی نہیں بتا سکتا, نہ کوئی عالم, نہ کوئی مرجع, کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ حج آپ کا قبول ہوا, کوئی نہیں کہے گا کبھی. وہ یہ بتا سکتا ہے کہ آپ نے صحیح انجام دیا کتاب کے مطابق, سارے کام کے, مگر یہ مقبول ہوا یا نہیں یہ نہیں معلوم, چونکہ اس کا تعلق آپ کے قلب اور اس کے درمیان ہے. یہ وہی جانتا ہے کہ یہ حج کس کے لیے کیا, اسے کوئی نہیں جانتا. اس لیے خالق نے کہا کہ دنیا تم سے کہہ رہی ہے کہ ڈالر لے کے جاؤ, ڈیلکس پیکج میں جاؤ, پتہ نہیں کیا کیا لے کے جاؤ, لیکن خدا کے نزدیک کرنسی کچھ اور ہے. کہ تزودو, حج کے لیے جا رہے ہو تو شہرا ساتھ لے لو, خالق بھی کہہ رہا ہے ساتھ لے لو. یہ ایک ماہ کے لیے جا رہے ہو, 15 دن کے لیے جا رہے ہو, مگر کون سی کرنسی ساتھ لے لو؟ فَإِنَّا خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. تمہیں حج کے لیے توشہ راہ چاہیے سفر کے لیے, تو کیا لے کے جاؤ ساتھ میں؟ تقویٰ. فَإِنَّا خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. یہ خالق کیا کہہ رہا ہے؟ تقویٰ لے کے جاؤ ساتھ میں, یہ تو ہمیں کسی نے بتایا تھا ساتھ میں کیا مطلب کہا, ڈالر لے کے جانا, سامان لے کے جانا. وہ جو بقیہ نے بتایا تھا وہ بتایا تھا حج کو انجام دینے کی بات, خالق بتا رہا حج کو قبول کرنے کی بات. اگر حج کو قبول کرانا ہے تو ساتھ میں تقوی کو لے کے جانا پڑے گا, ورنہ یہ عبادت بیکار ہو جائے گی, یا آپ کی ایک مہینے کی جو عبادت ہے ضائع ہو جائے گی اگر ساتھ میں تقوی نہیں ہے, اگر عمل کی اساس تقوی نہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ صرف صاحبان تقوی سے عمل کو قبول کرتا ہے, بس انما کے ساتھ ہے, حاضر ہے, صرف صاحبان تقوی سے, کسی غیر سے عمل کو لیتا ہی نہیں ہے. بات سخت, کیا کیا جائے, خود خالق کہہ رہا ہے صرف صاحبان تقوی سے عمل کو قبول کرتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین, صرف صاحبان تقوی سے, اور کسی سے قبول نہیں کرتا ہے. اس لیے کہ زاد راہ میں تقوی ساتھ لے جاؤ, ورنہ یہ مہین اتنی محنت جو کرو گے سب ضائع ہو جائے گی. یعنی اگر تقوی نہیں تو عمل قبول نہیں ہے. یہ جو عبادت ہے اس کی حقیقت کو سمجھیں, چاہے وہ عبادت مخصوص ارکان کے ساتھ ہے, یہ عبادت عام زندگی میں ہر جگہ یہ منزل ہے. حج سفر, حج معرفت کا سفر ہے, یہ بندگی معرفت کی بندگی ہے. وہ اللہ کعبے کے در و دیوار تو دیکھنا نہیں ہے, کعبہ کی اینٹوں کا بنی ہوئی عمارت ہے, سفر کہاں ہے؟ کعبے کا سفر ہے نا. سفر اللہ کیا ہے؟ حج, کعبے کا سفر. اس کعبے کے سفر میں جو آپ جا رہے ہیں یہ مقامات اللہ کے مقامات ہیں, عبادت کے مخصوص مناسک ہیں جو قرار دیے گئے حج کے لیے. اس میں تمہارے ساتھ پرہیزگاری ہونی چاہیے. تمہیں حرم میں اترنا ہے, تمہیں مکہ میں اترنا ہے, تمہیں عرفات میں اترنا ہے, تمہیں مزدلفہ میں اترنا ہے, منیٰ میں اترنا ہے, کعبے میں آنا ہے. اس سب جگہ پر ایک چیز چاہیے تمہیں, اور وہ ہے پرہیزگاری. ورنہ انسان کعبے میں جاتا ہے, کعبہ ایک عمارت ہی تو ہے, اینٹیں ہی تو ہیں, مگر فرق یہ ہے کہ اب وہ عام نہیں ہیں, چونکہ نسبت کسی سے ہو گئی. کسی شے کو عزت ملتی ہے اس کی نسبت سے فقط. جم لوگ یاد رکھیے گا, منہر عمارت عمارت ہے, اس میں کیا خاص بات ہے؟ تھوڑی ہر ہیٹ وہاں کی آسمان سے آئی ہے کوئی, نہیں زمین کی ہے,
مگر چونکہ اس نے اپنا کہہ دیا تو جسے وہ اپنا کہہ دے وہی لائق عزت ہے، شرف اسی کے لیے ہے، عزت اسی کے لیے، وہی شہ بابر جس کو کہتا اب یہ میرا ہے، یہ میرا گھر ہے، اسے مجھ سے نسبت ہے، تھوڑی اس کا مکان ہے رہنے کا، خالق تو ہر جگہ ہے موجود ہے، نسبت ہم نے دے دی. اب تم یہ تو حج کے مسائل آپ دیکھتے اس میں کیا ہے، وہ کس کی یادگار ہے، وہ ابراہیم کی یادگار ہے، اسماعیل کی یاد، حضرت کی یادگار ہے، اور کس کی یادگار ہے؟ یہ حج میں انسان جا کیا دیکھتا ہے، وہ زیارت گاہیں دیکھتا ہے، اور وہ شرک و بدعت کے شور کرنے والے. ابھی اتنا تو نبی معلوم ہے کہ وہ جو مقام ابراہیم ہے اس کے اندر بھی دو پتھر رکھے ہوئے ہیں، یہ ابراہیم کے پیروں کے نشان ہیں جو اب بھی موجود ہیں، پتہ نہیں کیسے اب تک ہیں، ورنہ اس بدعت و شرک میں ہر شے کے مٹانے والے یہ پتھر کیوں رکھے ہوئے ہیں، مگر یہ ابھی ہے شیشے میں. آپ جہاں دیکھتے ہیں یقیناً کہ دو رکھے ہوئے ہیں کہ ابراہیم کے پیروں کے نشان. یہ حاجر کہاں ہیں؟ عجاب ہو سکتا ہے آپ کہتے ہیں حج کے جتنے اراکان یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یعنی اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم تم یہ کرو، ابراہیم تم یہ کرو. یہ جو صفا مروا کے درمیان میں دوڑنا ہے، یہ کہ اللہ نے کہا ہے، تم لوگ غور کیجیے گا، نہیں، اللہ نے حاجر سے نہیں کہا تھا کہ تم بھاگو ادھر سے ادھر. ایک ماں بیتاب تھی اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں، وہ عمل اتنا پسندیدہ ہے کہ عبادت کا جز بن گیا، وہ عمل جز میں عبادت ہے، ہر حاجی کے لیے لازم ہے کہ وہ صفا مروا کے درمیان خوشوار ہو گیا اس کا. مگر جب وہ عمل کیا تھا، ایک ماں تھی فقط جس کا درد دل تھا، جو بچے کی پیاس میں بیتاب تھی، پتہ چلا جب حج میں گئے تو حج کیا چیز ہے، اللہ کے اولیاء کی یادگار ہے. اور کس کی یادگار ہے؟ اولیاء اللہ کی یادگار ہے، ان کے نقش قدم پر آپ قدم رکھ رہے ہیں اپنے. تو اگر کوئی اس حقیقت کو سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ وہ جو حج ہے وہ خود آپ کو بتا رہا ہے کہ معرفت کے توسل کے معنی کیا ہے. خالق خود آپ کو بلا رہا ہے زیارت کعبہ کے لیے، خالق بلا رہا ان مقامات کی زیارت کے لیے جو اس کے بندوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان بندوں سے جو اس کے تھے. تو پتا چلا کہ ہر وہ شے جسے وہ اپنا کہہ دے وہ لائق احترام ہو جاتی ہے، جس عمل کو وہ عبادت قرار دے وہ عمل عبادت بن جاتا ہے. وہ الا حاجرہ کا عمل عبادت کیسے بن گیا؟ حاجر کا عمل عبادت کیسے بن گیا؟ ابراہیم کی زوجہ کا عمل عبادت بن گیا، داخل حج ہو گیا. اب آپ سمجھے عبادت کے معنی کیا ہے. پہلے انسان سمجھے عبادت کہتے کسے ہیں. ہر وہ شے جسے خالق اپنی طرف نسبت دے دے، چاہے وہ کسی شکل میں ہو. شیطان سے کیوں خطا ہو گئی، کیوں مارا گیا؟ شیطان نے آدم کے ظاہر کو دیکھا اور فیصلہ کر دیا انا خیر من ہو، میں اس سے بہتر. یعنی کیا مطلب؟ کیونکہ اللہ نے جو عزت دی وہ غلط ہے، عزت دینے والا خالق، خالق نے عزت دی آدم کو، حکم دیا سجدہ کرو، سب گر گئے، سب یہ نہیں گرا. کیوں؟ خود کو بہتر سمجھا، انا خیر، میں اس سے بہتر ہوں. خلق تنداری خلق تو من تین، مجھے نار سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا. اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ کسی شخص کو شرف اس کی خلقت کی وجہ سے نہیں. میرے جملے یاد رکھیے گا، خلقت معیار نہیں ہے، کون آدمی کس چیز سے بنا ہے یہ معیار نہیں ہے. یعنی کہ اگر نار سے بنا ہے تو افضل ہو گیا، اور خاک سے بنا ہے تو پست ہو گیا. پستی و بلندی کا تعلق ہے خالق کے قبول کرنے سے. وہ جسے عزت دے گا اسے صاحب عزت کہا جائے گا، چاہے وہ مٹی سے بنا ہے، چاہے نور سے، چاہے نہ سے، بحث نہیں ہے. اگر وہ عزت دیتا ہے تو عزت ملے گی. یہ اپنے ذہن میں سمجھا، میں چونکہ آج سمجھ تو مجھے خود بخود عزت حاصل ہے. عزت خود بخود حاصل نہیں ہوتی، عزت اس کی بارگاہ میں اسے جسے وہ عزت دے. شیطان یہی بات بھول گیا، وہ سمجھا مجھے عزت اس لیے کہ میں نار سے پیدا ہوں، یہ بھول گیا کہ آگ کا کام تو جلانا ہے، مٹی ہے جو زندگی دیتی ہے. اگر زمین میں دانا جائے گا تو درخت بن کے نکلے گا، آگ میں جائے گا فنا ہو جائے گا. تو اگر ظاہر کا یہاں مدعا نہیں کرنا, موازنہ یہاں پر میرا مسئلہ یہاں کہنا ہے کہ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ شرف اسے حاصل ہوتا ہے جسے نسبت خالق سے ہو جائے. تو چاہے وہ مٹی کا بنا ہوا سے, جب اس نے کہا کہ وہ نفخت فیہ من روحی, جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں, تو جب نسبت اپنی طرف ہو گئی, اب وہ خاک خاک کہاں ہے؟ اب وہ خاک وہاں ہے جہاں نور سجدہ کر رہا ہے, جہاں ملائکہ سجدے میں پڑے تو خاک کے آگے, چونکہ شرف اس نے دیا ہے. تو بس یہ بات یاد رکھیے, شرف خالق دیتا ہے, کسی شے کو خود بخود نہیں ملتا. یہ میں اور آپ سمجھتے ہوں گے, لیکن ہاں کائنات کا اصول نہیں ہے یہ. اللہ کی بارگاہ میں جسے وہ عزت دے, وہ چاہے خاک کو عزت دے, چاہے نار کو عزت دے, چاہے نور کو عزت دے, وہ چاہے اور وہ اور اس کا رسول چاہے سیاہ پوس کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دے اور فصیح زبان بولنے والے نیچے کھڑے ہوں, یہ ان کا کام ہے. شرف وہ دیتے ہیں, انہیں پتا ہے کون اس لائق ہے جسے شرف دیا جائے. اگر انسان اس حقیقت کو سمجھ لے کہ شرف یوں نہیں ملتا, شرف اس کی وجہ سے پایا جاتا ہے, ذات واجب کی وجہ سے. بس یہ جو پورا حج ہے, اس حج نے آپ کو کیا سکھایا؟ اس حج نے آپ کو سکھایا کہ جو اللہ کے بندے ہیں, جب یہ بندے کوئی عمل کرتے ہیں تو پروردگار نہ فقط یہ کہ ان کے عمل کو قبول کرتا ہے, بلکہ ان کے عمل کو اپنی بندگی کا جز قرار دے دیتا ہے. ان کا عمل اس کی بندگی ہے. عزیزان من, ورنہ مٹی تو مٹی ہے, حقیقت یہ ہے کہ اس کو نسبت کس سے ہے. کتنے قرآن کے جلدیں آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, وہ کس چیز کی بنی ہوئی ہیں؟ جو آپ چوم اور سر پہ رکھ رہے ہیں, کاغذ ہے, چمڑا ہے, تو اسے تو کوئی احترام نہیں کر رہا. کیونکہ اگر اس کا احترام ہو تو پھر تو کسی دکان پہ آپ گزرا چمڑا لٹکا ہوا, آپ سے چومنے لگے, لوگ کہیں گے دیوانہ ہے کیا, کھال لٹکی ہرن کی آپ چوم رہے ہیں, بوسا دے رہے ہیں, تو پاگل کہیں گے لوگ. لیکن اگر وہ کوئی, اگر وہی قرآن پہ آ جائے تو یہ احترام ہرن کی کھال میں نہیں ہے, یہ احترام اس قرآن کی وجہ سے پیدا ہو جس پہ وہ لپٹا ہوا ہے. یعنی اصل حقیقت وہ جو اس کے اندر ہے, حقیقت وہ ہے جس کو نسبت خدا کے ساتھ ہے. تو ہر وہ شے جس کو نسبت خدا کے ساتھ ہو گئی, اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے. اب اگر وہ حروف میں بن جائے تو اس کو چومنا ہے, سر پر رکھنا ہے. تم لوگ یاد رکھیے, تو فضیلت کسے حاصل ہوئی؟ تو اگر خدا کے کلام حروف کی شکل میں آ جائے تو لائق عزت ہے, اور اگر کوئی مجسم قرآن ہو, اگر یہ قرآن قرآن صامت ہے اور اگر کوئی قرآن ناطق ہو, تو اس کی عزت و شرف کیا ہوگا؟ بے بات تو قرآن ہی کی ہے نا. اکثریت ان انسانوں کی ہے جو اس بندگی کے دھوکے میں شرف کے معنی نہ سمجھ سکے, حقیقت کو نہ پا سکے. لہذا وہ عبداللہ ابن زبیر جو تھا وہ لڑ رہا تھا محمد ابن حنفیہ سے اس بات پر کہ مصلی چاہیے مجھے جس پر نبی نماز پڑھتے تھے, توسل کے لیے, نبی سے قربت کے لیے. اور دوسرا کیا کام کر رہا تھا؟ اہل بیت کو گھر میں جمع کر کے آگ لگا رہا تھا. آپ نے غور کیا؟ وہ اتفاق سے وہ مختار کا لشکر پہنچ گیا, چونکہ اس وقت اس کا قبضہ تھا مکے کے اوپر. تو آپ نے غور کیا, ایک طرف قربت کس سے حاصل کر رہا ہے؟ مصلے سے, چونکہ نبی اس پہ کھڑے ہوتے تھے اور نبی کی اولاد. اس لیے ایک مرتبہ جو فقیہ شہر آ گئے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں, تو ایک ایسا کو دیکھا ہاتھ میں, تو پوچھنے کہ یہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے جد کا ہے. تو بڑھ کے دوڑ کے انہوں نے بوسا دیا. آپ نے کہا تو لکڑی سے کیوں بوسا دے رہا؟ کہ یہ حضور کے ہاتھ میں تھا. ان کا پھر اسے بوسا تو جس میں ان کا خون دوڑ رہا ہے, جس سے ان کا اس گوشت, یہ گوشت بنا ہے جس سے ان کے خون سے, اس کی عظمت زیادہ ہے, اس لکڑی کی زیادہ ہے. انسان اس حقیقت کو نہیں پا سکا کہ اصل میں قربت کے ذرائع کیا ہوں. اور کیجیے میری بات, وہ آل کو ذبح کر رہے تھے, قربت کے دعوے دار تھے. آل پہ ظلم کر رہے تھے اور دعوے دار کیا تھے؟ اللہ اور رسول کی قربت کے. عزیزان من, یہی وہ مشکل ہے جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی. خدا سے قربت اشیاء کے ذریعے ہوگی یا ان ہستیوں کے ذریعے جو پیکر ہیں اللہ کے رسول کے؟ یہ جو مجسم ہے اپنے وجود میں نمونہ ہے ان کی ذات کا، کیا چیز لائق احترام ہے؟ ان کی ہستیاں، یہ لکڑیاں، یہ چادر، یہ کپڑے رسول کے. انسان معرفت کی اسی منزل کو نہ پہنچ سکا، اسی حقیقت کو انسان نہ جا سکا. پس عبادت کی اس منزل کو اگر انسان سمجھ لے، عبادت ذات واجب کے لیے، اگر عبادت کی قبولیت کے آل حالات نہ ہوں، عوامل نہ ہوں، تو پوری عبادت ضائع ہو جاتی. انسان اپنے اعمال کو برباد کر لیتا ہے، انسان خود کو ہلاک کر لیتا ہے. پروردگار عالم نے اسلام کو اصول بیان کیا، تزودوا تو شہ راہ ساتھ لے لو، فَإِنَّا خَيْرَ زَادِ تَقْوَى، بہترین زاد راہ تقوی ہے تمہارے لیے. یہ تقوی ہر منزل پر ہے تمہارے لیے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ زندگی میں جتنی عبادتیں کرو، ان عبادتوں کی قبولیت جبھی ہوگی جب اس کے ساتھ تقوی ہوگا، یعنی پرہیزگاری، یعنی اطاعت پر، یعنی معصیت سے دوری. معصیت اللہ کی معصیت سے دوری. میں جملے کو یاد رکھیے جو میں آج کہہ رہا ہوں آپ سے، توجہ کیجئے گناہ نہ کرنے پر. توجہ کس بات پہ کیجئے؟ معصیت کے ترک کرنے پر، یعنی کوئی معصیت نہ ہونے پائے. باقی ادھر چھوڑ دیا دوسری طرف. میں کہتا ہوں ایک بات پہ توجہ کیجئے کہ جس کو اس نے منع کیا ہے وہ فعل انجام نہ دے. اس لیے کہ جب ترک معصیت زیادہ اہم ہے، زیادہ اہم ہے. کیوں زیادہ اہم ہے؟ اس لیے ہو سکتا ہے کہ حسنات کا آپ ڈھیر لگا دیں، ایک پہاڑ کھڑا کر دیں، اور ہو سکتا ہے کوئی ایک گناہ ایسا ہو جائے وہ پورے عمل کو باطل کر دے. ایک معصیت، ایک معصیت پورے اعمال کو ضائع کر دیا، آپ کی پوری عبادتیں زندگی بھر کی ضائع ہو جائیں. کیوں؟ قرآن میں کیا مثال نہیں ہے؟ آپ کے سامنے ہے. قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے صحابان ایمان، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو حج کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جہاد کے، پوری زندگی عبادت میں ان کی، مگر صرف ایک خطا اگر کی تم نے، ایک خطا، ایک اگر تمہاری آواز نبی کی آواز پہ بلند ہو گئی، اور اگر تم نے ایسے بات کی جیسے آپس میں ایک دوسرے کرتے ہو، جہر باز کم لے باز، اگر جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، باتیں کرتے ہو، آواز دیتے ہو، تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالک وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے عمل باطل ہو جائیں گے، تم خبر بھی نہیں ہوگی. یعنی آپ آئیں گے آخرت میں کہ میں تو نہ جانے کتنے ملک فتح کر کے آیا، کتنی زکات دے کے، کتنے حج کرے، تو پتہ نہیں کیا کیا میں نے اعمال کیے، وہاں آیا خالی، کچھ نہ ملا. کیوں؟ تم نے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا تھا، تم نے رسول کے معاملے میں رسول کے قول پر اپنے قول کو ترجیح کی دی تھی، تم نے رسول کے حلال کو حرام قرار دیا تھا. آواز کو بلند کرنا، اب نبی آج تو نہیں تو اب آپ کہیں کہ آیت کیا معطل ہو گئی؟ آج تو آج بھی ہے، آیت تو آج بھی ہے. کل اگر وہ زبان سے بھی تھا آواز کا اونچا ہونا، لیکن آیت تو آج بھی ہے. نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند، نبی کے حکم پر اپنی آواز کو بلند کرنا، کسی بھی اعتبار سے خود کو ترجیح دینا، انسان کے اعمال کو باطل کر دے گا. حتیٰ کہ، حتیٰ میں جب لوگ یاد رکھیے، اگر کبھی کسی شخص کے دماغ میں یہ آئے، میں سمجھتا ہوں اگر رسول یوں کرتے تو بہتر ہوتا، میں جب لوگ یاد رکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر یہ بھی سوچا، اس کا مطلب نبی مسلحت کے خلاف کام کر رہا تھا، آپ اس سے زیادہ حکیم ہیں، جب لوگ یاد رکھیے عمل سارے باطل ہو جائیں گے. اگر یہ بھی سوچا کہ میں یہ سب، اگر وہ یوں کرتے تو زیادہ فائدہ ہوتا، اس کا مطلب نبی نہیں جانتا تھا اسے، آپ اس سے زیادہ حکیم ہو گئے، آپ زیادہ عقل مند ہو گئے. کبھی کبھی چھوٹے چھوٹی باتیں پورے اعمال کو زندگی کے باطل کر سکتی ہیں. انسان یہ بات رکھ کے، یہ بات ہمارے جیسے لوگوں کے بارے میں نہیں ہو رہی ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی باتیں ہیں، یہ اس کی بات ہے. ما ینطقو عن الہوا ان ہو الا وحی، آپ اس کے لیے کہہ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یوں ہوتا تو بہتر ہو جاتا. نہیں ہے، یہی وہ منزل ہے جہاں انسان خطا کرتا ہے. ایک مرتبہ شاید میں نے آپ سے ذکر کیا ہوگا، لیکن اس بات کو کام کی چکے، یاد رکھیں کہ جب کسی اسکالر نے، یہ بیچارہ چونکہ کہیں اور سے آیا تھا، اس کے ذہن میں شبہ پیدا ہو گیا کہ نبی عصمت کے معاملے میں ذرا کچھ اشتباہ ہو گیا، کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ ان کو کچھ مشکل ہے, کچھ پریشانی ہے ذرا نبی کی اس کے بارے میں. میں کیا پریشانی, تو ساتھ ہو گیا, ہم نے سنا آپ کچھ مشکل ہے, کیا مشکل ہے؟ کل ہمارا خیال ہے کہ نبی معصوم, کس اعتبار سے کچھ ہم بھی دیکھیں کہ کہاں خطا ہو گئی. کہہ لیں دیکھیے بات صحیح ہے اس کی, اپنے حساب صحیح سوچ رہا ہے تاریخ اسلام پڑھ کر. کہہ لیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ابو سفیان کو معاف نہ کرتے تو یہ جو آج اسلام کا حشر یہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے, تو ٹھیک رہا ہے اپنے تو ٹھیک, غور تو ٹھیک کر رہا ہے, وہ تاریخی اعتبار سے دیکھ رہا ہے صرف وہ, کہ اگر اس کو معاف نہ کرتے تو یہ جو اس کی اولاد مسلط ہوئی اسلام پہ, یہ جو لبادہ اسلام میں آ گئے, اسلام کا یہ حشر نہ ہوتا. سوچ رہا ہے ایک عام انسان ہے, ظاہر ادھر سے ادھر آیا, وہ بھی نیا ہے چکے اسلام میں. ہم نے کہا کہ اچھا تو آپ کے خیال ہے کہ اور اگر نبی مار دیتے اسے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں آج بالکل سب ٹھیک ٹھاک ہوتا, ہر چیز اپنی جگہ پہ معین مکمل ہوتی. کل ہاں بالکل میرا یہ خیال ہے. میں نے کہا تو آپ تو وہاں سے ہیں, وہاں پر بھی شیطان تو وہاں بھی ڈیول تو وہاں بھی پایا جاتا ہے نا. کل بے شک. میں نے کہا اگر اللہ اسے نہ اجازت دیتا. کل آئی انڈرسٹینڈ. دیکھیے انسان غور کرنے والا ہے, یہ نہیں کہ سمجھ میں سمجھ گیا. نہیں نہیں, واضح ہو گئی بات. میں نے کہا اگر ایسا ہوتا تو آج دنیا میں کوئی فساد ہی نہ ہوتا, اگر اس کو مہلت نہ ملتی جو سارے عالم میں فساد کا ذمہ دار ہے. خالق کا مقصد یہ تھا کب, اس نے اسی چیزوں کے لیے عقل دے کے انسان کو بھیجا قیامت تک کے لیے, ورنہ تو نہ جانے کتنوں کو قتل کرنا پڑتا, نہ جانے کتنے مارے جاتے نبی کے ہاتھ سے. مگر مقصد یہ نہیں تھا, یہ تو قیامت تک انسان پیدا ہوتے رہیں گے, اور ہر پیدا ہونے والا جب بالغ ہوگا مطالعہ کرے, مشاہدہ کرے, غور کرے کیا حق اور کیا باطل ہے, اسی کا تو امتحان ہے. ورنہ اگر جبر سے مسلمان بنانا ہوتا تو کوئی کافر پیدا ہی کیسے ہوتا, سارے ہی مسلمان ہوتے. اگر اللہ زور و زبردستی سے مسلمان بناتا, کاٹ تو کاٹنے مارنے کی کیا ضرورت ہے, وہ سارے ہی مسلمان ہو جاتے. ہر چیز خدا کے تابع ہے, مگر جب اس نے پیدا آزاد کیا ہے تو پھر انہیں آزاد رکھے گا اپنے عمل میں. اگر وہ ظاہر کے اسلام کو لائیں گے اسے بھی قبول کرے گا اللہ کا رسول, یعنی انہیں کہے گا مجھے پتا ہے کہ تم منافق ہو. نبی یہ نہیں کہے گا, کہے گا آپ آنا چاہ جائیے اسلام میں, ہم مسلمان ہو جائیے. چونکہ یہ اسلام اسے دنیا میں فائدہ پہنچا سکتا ہے مگر آخرت میں نہیں. شاید میں نے کبھی اس کا پہلے آپ سے ذکر کیا, اور ممکن ہے آپ کہیں کہ مولانا پھر اس کا فائدہ کیا. اس کا فائدہ ہے جو یہاں مسلمان لوگ ہوتے ہیں, اس کا فائدہ ہے دنیا میں, اس کا فائدہ ہے. دنیا کا فائدہ یہ کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا ہے وہ عقد کر سکتا ہے مسلمان عورت سے, وہ پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے, اس کا ذبیحہ حلال ہو جاتا ہے. یہ فائدہ دنیا کے ہوتے کہ نہیں ہوتے, تو اسلام کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے. وہ مومن ہے نہیں, یہ تو آخرت سے تعلق ہوگا. ایمان کا فائدہ آخرت میں نظر آئے گا, اسلام کا فائدہ دنیا میں نظر آئے. اس لیے ابو سفیان بھی مسلمان ہو کے فائدہ اٹھاتا رہا. کبھی کسی نے کہا کہ اس کا عقد مسلمان عورت سے نہیں ہو سکتا, کسی نے نہیں کہا. اسلام کا یہی فائدہ ہے, ظاہری فائدہ کہ داخل اسلام ہو گیا, مسلمان اجتماع میں آ گیا. اب وہ اللہ جانتا ہے کہ ایمان نہیں ہے تو آخرت میں خالی ہوگا, دنیا میں اپنی زندگی گزارے گا, فائدہ اٹھائے گا اسلام کے ساتھ. تو ایسے بہت سے کربلا کے میدان میں نہیں کھڑے تھے کیا؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ سب وہی تھے جو اسلام کے لیے ہوئے تھے؟ ان کے اعمال کیا تھے؟ ممکن آپ کے وہ بھی تو مسلمان تھے. یہ وہ شخص کہتا ہے جسے اسلام کی تعریف نہیں معلوم. یہ بڑا افسوس ہوتا ہے عزیزان من. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ صرف نام لینے سے؟ وہ تو میں نے بتایا اس کا فائدہ تو ہو گیا, لیکن کیا وہ آخرت میں بخشش ہوگی ان کی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اہل بیت علیہم السلام کا وہ معاملہ ہے جس میں کوئی چیز پوشیدہ ہے ہی نہیں. ان کا مارکا کبھی اس طرح سے نہیں ہوا کہ کوئی شخص یہ کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کے ساتھ حق یا ان کے ساتھ حق ہے, ناممکن ہے. نبی جب قول ہے, نبی کا جو قول ہے کسی شخص کے لیے اپنے فرد میں سے, جعلی روایتوں کی بات نہیں کر رہے ہم, وضی جو ہے وہ روایتیں جو مسلم ہیں اپنے اہل کے بارے میں, اپنے آل کے بارے میں. اب کسی کو شک ہے کہ جوانان جنت کو قتل کرنے والا جنت میں جائے گا؟ جو جوانان جنت کے سردار ہیں, اس حدیث میں کسی کو شبہ نہیں ہے. تم لوگ یاد رکھیے گا, یہ دونوں طرف ہے. ارے بہت سیدھا سوال ہے, تو یہ جو جوانہ جنت کا سردار ہے یہ بھی جنت میں جانے والا ہے, اور جو اسے قتل کرنے والا ہے وہ, تو یزید بھی جنت میں جائے گا, اس کا لشکر بھی جنت میں جائے کیا؟ یہ وہ کہہ سکتا ہے جو عقل سے نابینا ہو. نبی کے اہل کی منزل وہ ہے جو روز روشن کی طرح آیا ہے, ان کے مقابل میں آنے والا حق پر کبھی ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ معیار حق یہ ہے, خود ان کا وجود حق ہے, یہ جہاں کھڑے ہوں. ہمیشہ دیکھنا پڑے گا ان کا مقابل کون ہے, چونکہ یہ تو حق پر ہیں. اس کی شناخت ہوگی باطل پہ کون ہے جو ان کے مقابلے پر آیا ہے, ورنہ یہ تو ان کی جنگ رسول کی جنگ ہے, ان کی صلح رسول کی صلح ہے. اب کس میں ہے جو دم ہے کہے غلط ہے, یہ وہ جو مسلمات میں سے ہیں, ان حدیثوں میں کسی کو اختلاف نہیں. تو اب معیار کیا بنا کربلا کا؟ کربلا کیا ہوئی؟ ان کو قتل کرنے کا نام ہے کربلا جو جنوانہ جنت کے سردار ہیں. کربلا میں کون قتل ہوا؟ رسول کا نواسا. کربلا میں کون قتل ہوا؟ وہ جو دوش رسالت کا سوار تھا کربلا کے میدان, جس کی عظمت و بلندی یہ ہے کہ اس کی محبت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ آ کے گر رہا ہو تو نبی اپنے خطبے کو چھوڑ دیتا ہے. یہ حسنین کی منزل عزیز دونوں کی, امام نبی اتر کے گود میں لے کے پھر خطبے کو شروع کرتا ہے عظمت دکھانے کے لیے. مقام ان ہستیوں کا, مقام ان ہستیوں کی بلندی یہ ہے, یہ میرے وہ بچے ہیں. اس لیے کہ دونوں امام ہیں, یہ کھڑے ہوں یا بیٹھے, ہر دو امام ہیں. اب امت مسلم آج وہ یہ حدیث لکھتی بھی ہے اور اس پر غور نہیں کرتی, ہر حالت میں امام ہیں. یہ صلح کریں تب بھی امام, یہ جنگ کریں تب بھی امام, یہ کھڑے ہوں یا بیٹھے امام ہیں. یہ تو امام ہیں, تو ان کے مقابل میں کون آئے گا؟ اب کیا تشیع میں کوئی کسی کو پریشانی ہے کہ تشیع کا عقیدہ کیا ہے؟ تشیع کا عقیدہ وہی جو عقل کے مطابق ہے, جہاں جہل کا کوئی کام نہیں ہے. جس کو معیار حق رسول نے بنایا ہو اس کے مقابل میں آنے والا کون ہوتا ہے؟ اذان مت, یہی کربلا کی منزل ہے. جو شخص اسلام کے دائرے میں آنے والے بہت سے تھے مگر اسلام کے دائرے میں آنا کافی نہیں تھا, وہ دنیا کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن جب منزل آخرت کی آئے گی تو اس کا تعلق انسان کے اختتام سے. یہ کربلا کے میدان میں آنے والے کیا یہ نہیں جانتے تھے ہم کسے قتل کر رہے ہیں؟ ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ غفلت ہو گئی. نہیں, غفلت نہیں ہوئی, ممکن ہے رات کے اندھیرے میں غفلت ہو جاتی, کوئی گنجائش نکل آتی, ممکن ہے کوئی بہانہ کر لیتے. اس لیے مولانا دن کے لیے طے کر دیا, جنگ ہوگی تو دن میں, رات میں بھی ہو سکتی. حملہ کہہ رہا تھا ان کا, رات میں حملہ کہہ رہا تھا ان کا تو. اور یہ میرے شیعوں کے لیے عزیزوں, کہ اب جو دیکھا اعلان جنگ ہے تو امام نے بھیجا بھائی کو, کس کو؟ ابو الفضل العباس. اور کس بات کے لیے بھیجا ہے؟ مہلت لینے کے لیے. سوچئے کسے بھیجا ہے, بھائی کو جس کا جلال مشہور ہے, جس کا جلال, جو سپہ سالار ہے. لیکن حسین اسی کو منتخب کر رہے ہیں, کسی اور کو بھیج سکتے تھے؟ حسین بتا رہے کہ میرے بھائی کی معرفت حاصل کرو. یہ وہ نہیں جو آپ یہ سمجھے خالی جلال میں جوش میں بھرے ہوئے ہیں, نہیں, یہ مکمل شخصیت ہے. غیر معصوم ہوتے ہوئے بھی عصمت کا مجسمہ, جس کا ہر عمل عین مرضی امام, یہی تو عصمت ہے, یہی عصمت ہوتی ہے, مرضی مولا کے مطابق. خود کا انتخاب ہے, جاؤ بس. اور کس بات کے لیے؟ انی احب الصلات, یہ نماز سے محبت ہے, بندگی پروردگار محبوب ہے, یہ ہے حقیقت بندگی عزیزو. بندگی پروردگار محبوب ہے مجھے, احب الصلات, نماز سے محبت ہے, نماز سے محبت ہے. ایک رات کی اور مہلت لو, ایک رات اور بندگی ہے پروردگار. یہ وہ لوگ ہیں جو مالک کوثر ہیں, مالک جنت ہیں, انہیں کیا فکر ہے ایک رات اور بندگی کی. یہ بتا رہے ہیں رمز بندگی, مقصد خلقت انسان کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر ایک رات اور مل جائے زندگی کا, اسے بھی بندگی پروردگار یعنی عبادت میں بسر کر دیں, جسے پھر جانا ہی انہی کے پاس ہے, مگر ہر لحظہ بندگی میں بسر ہو جائے. رات کی مہلت بندگی کے لیے, یحب الصلاۃ, اس سے عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ ائمہ بتا سکتے ہیں عبادت کی روح کیا ہے, عبادت کی حقیقت کیا ہے, کہ جو لمحہ مل جائے جاتے جاتے دنیا میں سر کو اس کی بارگاہ میں جھکا دیا جائے. یہ کربلا کی تاریخ, یہ کربلا کی منزلیں. میرا سلام ان ہستیوں پر کہ جو صبح عاشور سے عصر عاشور تک, کس چیز کا نمونہ ہے عزیزوں, بجز بندگی کے. یہ کربلا کیا تھی؟ یہ کربلا یقین کی منزل ہے, بندگی کی منزل ہے. اور اس وقت بھی بندگی ہے کہ جب ظہر کا وقت ہے, قتال ہو رہا ہے, کچھ لوگ تو شہید ہو چکے ہیں نماز فجر کے بعد پہلے ہی, مگر یہ وہ لشکر ہے کہ جس کا مقصد ہی بندگی ہے, پروردگار ہے اور کچھ بھی. یہ لڑ بھی رہے تو خدا کے لیے, نظر ادھر ہے, اچھا ظہر کا وقت ہو گیا, حالانکہ ابھی جانا ہی خدا کے پاس ہے, اب کیا جلدی ہے, کوئی نماز قضا تو نہیں ہو رہی تھی. اول وقت فضیلت کا وقت, فوراً آواز دی مولا کو یاد کیا, مولا نماز کا وقت لگ رہا ہے, وقت ہو گیا. کہاں ہاں اول وقت ہے, ذکرت صلاۃ, انہوں نے نماز کو. یہ عجیب و غریب منزل ہے عزیزو. آپ کہیں میں مولا کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ مولا کے ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں. ایسے افراد کو جمع کیا تھا مولا نے, ایسے لوگ کربلا کے میدان میں تھے جس میں ہر شخص حسین بنا ہوا تھا, ہر شخص مولا کی طرح بنا ہوا تھا. جیسے ان کی عشق کی منزل ہے عبادت کی, ایسے اصحاب کی عبادت کی منزل ہے کربلا کے میدان. اس کا نام ہے, میں اور آپ کہہ تو دیتے ہیں انگلی اٹھا کے, یا لیتنا کننا معکم, مگر یہ آسان نہیں عزیزو, آسان تو نہیں ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے, ہم تیار ہیں کہ جو ہم اگر ہم آج ہوتے کربلا, ہماری منزل کیا ہوتی؟ یا اصحاب حسین کیا کر رہے تھے؟ حسین کے آگے کھڑے تھے, کچھ پیچھے کھڑے تھے, اور یہ جو آگے کھڑے یہ کیا کر رہے تھے؟ ہر آنے والے تیر کو اپنے اوپر لے رہے تھے, کوئی سینے میں لگ رہا ہے, کوئی بازو میں لگ رہا ہے, کوئی چہرے پہ لگ رہا ہے, کوئی تیر مولا کے لگنے نہ پائے. اب آپ سمجھے جو یا لیتا نہ کننا معکم کی حقیقت کیا ہے. یہ اگر ہم وہاں ہوتے, اگر آپ کے ساتھ ہوتے ہم, تو کیا کرتے ہم؟ یہ بڑی بات ہے جو ہم کہا کرتے ہیں, اس کے لیے خود کو آمادہ کیجیے. جو ہم جملہ کہہ رہے ہیں, ہم اصحاب حسینی کی طرح ہوتے, ہم ان کی طرح کرتے, ہم اس میں کامیاب ہوتے, عظیم ترین کامیابی کو حاصل کرتے, مقصد کو ہم پہنچ جاتے اپنے. یعنی وہ لوگ کون تھے؟ وہ لوگ تھے کربلا کے میدان میں جو اپنے جسم پر تیروں کو لے رہے تھے, مولا کو بچا رہے تھے, یہاں تک کہ ادھر نماز ختم ہوئی, سجدے میں کی زمین پہ گر پڑے. بس یعنی اتنی ہی زندگی تھی کہ جب تک نماز تمام نہ ہو جائے یہ کھڑے رہے, اور جیسے ہی نماز تمام ہوئی یہ بھی زمین پہ گر گئے. یعنی مقصد حیات پورا ہو گیا. میرا سلام ان ہستیوں پر. اب آپ سمجھے بندگی کی اہمیت کیا ہے ان کی نگاہ میں. یہ بندگی کربلا کی بندگی عزیزو. میرا سلام اس امام پر کہ جس کے گرد جلے ہوئے خیمے تھے, لاشیں بکھری ہوئی تھیں, مگر جس کا سر خا کے کربلا پہ سجدے میں تھا, اور ایسا سجدہ کہ سر رکھا تو سر اٹھایا نہیں. میرا سلام. اور یہ کس کی بات ہے عزیزو, جس کے باپ کا سر نو کے نیزہ پر. آپ کربلا کی مصیبت کا اندازہ لگاتے ہیں, اب ذرا غور کیجئے کہ کربلا کی مصیبتیں اور کربلا میں جو کچھ بھی ہوا, اگر ایک جملے میں کہہ دوں, انتہا تھی قتل حسین, مقصد حاصل ہو گیا. خوب, اگر دفن نہیں کرنا تھا تو گھوڑے تو نہ دوڑائے ہوتے, اگر کفن نہیں دینا تھا تو لباس تو نہ اتارا ہوتا. عزیزو یہ منزل ہے کہ جب شہزادی ایک مرتبہ مقتل میں آئی اور وہ کچھ گزر گیا کہ لاشوں کے درمیان میں بی بی کھڑی ہیں, مگر لاش کا پہچاننا مشکل ہو رہا ہے, اس لیے کہ شناخت کی کوئی علامت نہیں ہے, نہ جسم پہ سر ہے جو شناخت کر سکے, نہ جسم پہ کپڑے, خاک کربلا لباس بنی ہوئی ہے. کچھ دیر غور سے لاش کو دیکھتی رہی, ایک لاشا ہے بے سر ہے, سینہ کچھ چکنا چور ہے، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، گھوڑوں کی ٹاپوں نے پامال کر دیا ہے، کسی نے انگوٹھی اتارنے کے لیے انگلی بھی کاٹ دی ہے، کچھ دیر دیکھ کی پھر آواز دی، آنتا حسین، آنتا، کیا تو میرا بھائی ہے؟ کیا یہ حسین کا لاشا ہے؟ کیا یہ رسول کے نوازے کی لاش ہے؟
ماتمی، کل شہادت امام علی رضا کی رات ہے اور زیارت برآمد ہوگی کل، انشاء